بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. صلاۃ التطوع پہ بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، انواع التطوع، سنن رواتب، صلاۃ الوتر اور القنوت فی الوتر کے متعلق بات کی تھی، اور آج کے درس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں ثالثا صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز. تراویح کی تعریف شیخ صاحب فرماتے ہیں التراویح ہی صلاۃ اللیل فی رمضان، رات کی نماز جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، یعنی وہ نفل نماز جو رمضان کے مہینے میں رات کو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے. سمیت تراویح، اس کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا لأنهم كانوا يستريحون فيها، کیونکہ وہ استراحت کرتے، وہ کون؟ صحابہ کرام اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استراحت کرتے، یعنی آرام فرماتے. فیہا اس نماز میں، بین کل اربع رکعات، ہر چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے اور آرام فرماتے، استراحہ سے وقفہ. تراویح یعنی جس میں وقفے ہوں، راحت کے وقفے ہوں. لطول الصلاة، وجہ کیا تھی اس وقفے کی، آرام کے وقفے کی، راحت کے وقفے کی؟ لطول الصلاة، کیونکہ نماز بہت لمبی ہوا کرتی تھی. حکمها، صلاة التراویح کا حکم، التراویح سنة مؤکدہ ہے، شرعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا. فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، المبارک برکت والا مہینہ. حیث صلاها النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأصحابه فی المسجد لیالی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی تھی بعض راتیں. ثم ترک ذلك خوفا من ان تفرض علیہم، پھر ترک کر دیا تراویح کی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر سے کہ ان پر فرض نہ کر دی جائے. وفعلها الصحابة رضي الله عنهم بعده عليه الصلاة والسلام، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نماز کا اہتمام کیا اور اس کو ادا کرتے رہے. تراویح کی نماز سنہ مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. سنہ مؤکدہ کا مطلب ہے کہ تأکید کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا ہے، کوئی پڑھتا ہے تو باعث اجر و ثواب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو گناہ نہیں ہے، لیکن وہ خیر کثیر سے محروم ضرور ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ التراویح جو لوگ نہیں پڑھتے ان کا روزہ نہیں، ہرگز نہیں، روزہ کا تعلق صلاۃ التراویح سے نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شخص خیر عظیم سے محروم ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس نیت سے، اس عقیدے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. تو جو لوگ صلاۃ التراویح نہیں پڑھتے وہ اس خیر عظیم سے محروم ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ صلاۃ التراویح فرض ہے، دن کا روزہ جیسے فرض ہے ویسے تراویح کی نماز بھی رات کو فرض ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ بات درست نہیں. سنہ مؤکدہ ضرور ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سنہ مؤکدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ پڑھی جائے. سنہ مؤکدہ اس کا حکم ہے، میں یہ بیان کر رہا ہوں. جو لوگ نہیں پڑھتے وہ خیر عظیم سے محروم ہیں، یاد رکھیں. اور بعض علماء کے نزدیک ان کی گواہی نہیں دی جاتی، یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو گواہ بنایا جائے یا ان کی گواہی مانی جائے. جو لوگ اس خیر سے اپنا رخ موڑتے ہیں پھر ان سے کس خیر کی آپ توقع کر سکتے ہیں؟ جو اپنے لیے اس خیر کو نہیں پا سکتا وہ دوسروں کے لیے کیا گواہی دے گا اور کیا خیر خواہ ہوگا کسی اور کے لیے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں، مختلف روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے، صلاۃ الترویح کے لیے کھڑے ہوئے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو تھا، گھر کہتے گھر ہے لیکن ایک حجرہ تھا جس کی چوڑائی اور لمبائی 2 میٹر سے زیادہ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سالہ زندگی اس عظیم گھر کے اندر گزاری، اور دیوار چھت کے ساتھ ملتی نہیں تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے، سر مبارک جو ہے، وہ پیچھے سے لوگوں کو نظر آتا جو مسجد میں تھے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز رک کے کھڑے ہو گئے اپنے حجرے کے اندر، تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، تو پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اقتداء میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات میں نماز پڑھا دی، ساتھ تراویح. صحابہ کرام خوش ہوئے. دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، پھر آگے پیچھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پھر پیچھے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کو منع نہیں فرمایا کہ آپ لوگوں نے کیوں کیا، اقرار کیا کہ بعد جماعت صلاۃ التراویح ادا کی جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رات جو ہے، اب 2 راتیں تو پڑھ چکے، تیسری رات کے بعد صحابہ کرام آ کے آتے جاتے اس طریقے سے، کوئی خاص تھا تو اس طریقے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں نماز کے لیے، ہم تیار ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی. پھر صبح فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تم لوگ رات کیا چاہتے تھے، لیکن میں نے اس لیے نماز تمہیں باجبات نہیں پڑھائی تاکہ تم پر فرض نہ کر دی جائے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز کے اہتمام کرتے اور وہ فرض ہو جاتی تو کیا حال ہوتا مسلمانوں کا آج؟ فرض نمازوں کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. 5 نمازیں مشکل سے ادا ہوتی ہیں، گھڑی دیکھ کے جاتے ہیں، گھڑی دیکھ کے نکلتے ہیں مسجد سے، 10 منٹ نہیں لگتے اگر فرض نماز پڑھیں، اور 5 نمازوں کے 50 منٹ. 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز کے لیے رکھا ہے، باقی 23 گھنٹے آپ کو دیے ہیں. آپ نے آرام بھی کرنا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، زندگی بھی گزارنی ہے، لیکن شریعت کے ترازو پر. لیکن یہ جو 1 گھنٹہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے فارغ ہو جا میرا بندہ. ابن آدم تفرغ لعبادتی. اے آدم کے بیٹے، سے ترمذی کی روایت ہے، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرک غنا واسد فقرک. میں تمہارے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا اور تمہارے غربت و فقر کو مٹا دوں گا. وان لم تفعل. اگر تو ایسا نہیں کرے گا، کون کسے خطاب کر رہا ہے جانتے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، اس کمزور محتاج مسکین بندے سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے. وہ علم تفا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو امل یدیک شغلا، تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. ولم اسد فقرا، اور تمہاری غربت کو کبھی مٹاؤں گا نہیں. حسرت ہی حسرت، کام ہے ایک نہیں، دو دو تین تین کام ہیں، بزنس اچھے ہیں، نوکری دو ایک جگہ، دو دو نوکریاں ہیں، لیکن ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، سینہ خالی ہے، ابھی بھی غربت ہے. 20 تاریخ کے بعد ادھار مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اسے پوچھے نماز پڑھی فجر کی، ارے جاگ نہیں آئی. ظہر کی نماز، ارے آفس میں بس وقت نہیں ملا. عصر کی نماز، یار جاگ نہیں ہوئی. مغرب کی نماز، یار فیملی کے ساتھ گئے ہوتے. عشاء کی نماز، ہاسپٹل میں تھا، بچہ بیمار تھا. تفرغ لعبادتی رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، ایک کمزور ضعیف محتاج انسان تمہیں کہہ رہا ہے. ف فارغ ہو جائے میری عبادت کے لیے. نماز سے تمہارے پاس وقت نہیں ہے؟ سونے کا وقت ہے, کھانے کا وقت ہے, پینے کا وقت ہے, بچوں کے لیے سیر و سیاحت کا وقت ہے. اگر نہیں تو نماز کا وقت نہیں ہے. ٹی وی کے سامنے 5-5 گھنٹے گزر جاتے ہیں, کرکٹ کا میچ ہے پورا دن گزر جاتا ہے, اس کے لیے وقت ہے. 50 منٹ اللہ تعالی کے لیے نہیں, اور وہ بھی ایک ساتھ نہیں. یہ نہ کہ 1 گھنٹہ ہم نے مسجد میں جانا ہے قید ہونا, نہیں, ایک گھنٹہ مسلسل نہیں ہے, 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہے. ایک نماز کے وقت سے دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, کتنے گھنٹے بیچ میں ہیں. یہ وقت کیوں اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہوں ایک وقت میں کر دیتا. پہلی وجہ یہ ہے اللہ علم حکمت کہ انسان اکتا جاتا ہے نا کہ ایک ہی چیز میں 1 گھنٹہ باؤنڈ ہو کے بیٹھا ہے تو اس ریفریشمنٹ نہیں ہوتی, تو 5 نمازوں میں انسان پھر فریش ہوتا ہے, دوسری نماز کے لیے پھر فریش ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے اللہ علم, دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان کا دل اپنے رب سے جڑا ہو. 24 گھنٹوں میں ہر تھوڑی دیر کے بعد انسان گھڑی دیکھتے کہ نماز کا وقت تو نہیں ہوا, اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ایسے لوگ ہیں جو قیامت دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, ان میں سے ایک وہ جوان جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. اسے پھر صرف یہ پتا ہے کہ مسجد اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی, وقت نماز وقت ہوا یا نہیں ہوا, اس کا دل یہی ہے, بس یہی جانتا ہے وہ. اور تیسری وجہ حکمت یہ ہے اللہ نے 5 نمازوں کو ڈویژن کی کہ انسان اپنے 24 گھنٹے کے روز مرہ کے اعمال جو ہے وہ اس طریقے سے لسٹ بنا کے یا ان کو ترتیب دے کہ نماز میں خلل نہ آئے. جو بھی آپ کی جاب ہے, آپ نے کوئی کام کرنا ہے, کوئی خرید و فروخت کرنی ہے, آپ کا اسکیڈول جو ہے پورے دن کا, نماز میں خلل نہ آئے. کام میں خلل آ جائے کوئی حرج نہیں ہے, کھانے پینے میں دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نماز کا وقت متعین ہے, آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس لیے کھانا پینا آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. ڈیوٹی کے ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. خرید و فروخت آگے پیچھے ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. کیا نماز کا وقت 12 سے 11:30 ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ نے زندگی کو تبدیل کرنا ہے, اپنے وقت کو تبدیل کرنا ہے نماز کے وقت کے اعتبار سے. لیکن ہوتا کیا ہے آج مسلمان کیا اپنی زندگی تبدیل کر چکے ہیں نماز کے لیے, یا نماز کو تبدیل کر دیا اپنی زندگی کے لیے؟ آج مسلمان نے کیا؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس لیے اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھنا, یہ ہاتھ اور یہ دل, ان دونوں میں سے ایک ضرور بھرے گا. آپ نے کیا بھرنا ہے؟ ہاتھوں کو کام سے بھرنا ہے یا دل کو قناعت سے بھرنا ہے؟ بھرنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے میرے بندے فارغ ہو جا. اور عبادت صرف نماز روزہ حج زکات نہیں میرے بھائیوں, یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. آپ کے چہرے کی اسمائل, مسکراہٹ آپ کے مسلمان بھائی کے سامنے بھی عبادت ہے. کسی شخص کو, گمراہ شخص کو راہ راست پر لگانا عبادت ہے, مریض کی عیادت کرنا عبادت ہے, کسی مسلمان بھائی کو قرض دینا عبادت ہے, پڑوسی کا خیال رکھنا عبادت ہے, سچ بولنا عبادت ہے, زنا سے بچنا عبادت ہے, سود سے بچنا عبادت ہے, یہ سارے عبادات ہیں. معاملات عبادات کیسے بن گئے؟ تو ابھی معاملات ہیں کہ نہیں؟ ان معاملات کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان پہ عمل کرنے عبادت ہے. انما الاعمال بالنیات. میں سود کیوں نہیں کھاتا ہوں؟ کیوں سود نہیں کھاتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے میں نہیں کھاتا ہوں. یاد رکھیں, جو لوگ زنا نہیں کرتے, سود نہیں کھاتے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, ان کو اس کا الگ ثواب مل رہا ہے. نام امام لکھا جا رہا ہے, میرے بندے نے زنا نہیں کیا, سود نہیں کھایا. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے زیرو ہے, کوئی ثواب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے آپ کے نام اعمال میں اتنی اضافے ہوں گے قیامت کے دن, آپ کو پتہ نہیں کہاں سے آئے. جھوٹ نہیں بولتے, حالانکہ ترک, یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ترک العمل ہے, ترک پر بھی ثواب ہوتا ہے جن ترک پہ بھی ثواب ملتا ہے. جیسے زانی کو زنا کا گناہ ملتا ہے, جو زنا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اس کو طاقت بھی ہے, وقت بھی ہے, کر بھی سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا, تو اس کے یہ جو صبر ہے یہ رائجہ نہیں جائے گا میرے بھائیوں, اس کا بھی اسے ثواب ضرور ملے گا. بہرحال تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مسلسل با جماعت صلاۃ التراویح نہیں پڑھوائی تاکہ فرض نہ ہو جائے. لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے, سیدنا عمر بن الخطاب کا زمانہ آیا, تو انہوں نے با جماعت صلاۃ التراویح کا آغاز کیا. اور صلاۃ التراویح با جماعت ادا کرنا بدعت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کے گئے ہیں, اور وجہ بھی بیان کر کے گئے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مسلسل پڑھائی تاکہ فرض نہ ہو جائے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے, اب یہ خدشہ موجود ہے نہیں, اب فرض کیسے ہو جاتے؟ جن پر وحی نازل ہوتی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات پا چکے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ بند ہوگا, کوئی نبی نہیں آئے گا تا قیامت. سیدنا عمر خطاب بھی نبی نہیں ہو سکتے, صحابی ہیں, عظیم صحابی ہیں, لیکن نبوت کا درجہ کسی شخص نے بھی نہیں پایا, نہ ہماری امت میں اور نہ کسی اور امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو سیدنا عمر خطاب نے دیکھا کہ وجہ یہ تھی, اب یہ وجہ بھی ختم ہو گئی, اب کیوں نہ اس خیر کو عام کر دیا جائے. اور انہوں نے سید تمیم الداری رضی اللہ عنہ اور عبید بن کعب رضی اللہ عنہ دونوں صحابہ کو جمع کیا اور ان کو حکم دیا کہ آپ با جماعت صلاۃ التراویح کا آغاز کریں. اور صحابہ کرام نے با جماعت صلاۃ التراویح پڑھی. شیخ صاحب فرماتے ہیں عدد رکعاتہا, صلاۃ التراویح کی رکعت کتنی ہے؟ اس میں اختلاف ہے, میں اس اختلاف کی طرف نہیں آتا ہوں, نہیں زیادہ بات کروں گا, لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ بیان کروں گا, اور کسی اور وقت میں انشاءاللہ خاص اس کے لیے خاص درس مقرر ہونا چاہیے. یہ جو اختلاف رکعت کے اعتبار سے کہ 11 ہی فرض ہے, اس سے زیادہ بدعت ہے کہ نہیں, یا 20 پڑھی جا سکتی ہے نہیں, 20 کو متعین کرنا صرف, اس کے لیے خاص یعنی علماء کے اقوال, اور یہ یعنی اس میں ایک پورا کتابچہ مجھے اس کی شرح کرنی پڑے گی, تقریباً 100 صفحے سے زیادہ ہے, تو اس کے لیے میرا خیال ہے یہ درس مناسب نہیں ہے. اگر کوئی طالب علم سمجھنا چاہتا ہے اس مسئلے کو تو اس کے لیے انشاءاللہ خاص درس مقرر کریں گے. عوام الناس کے لیے ایسے مسائل بیان کرنا یعنی مشکل بھی ہیں اور سمجھنا بھی مشکل ہیں, اور پھر ایک دلیل کو سامنے دوسری دلیل کو بیان کرنا, کیونکہ علماء تو طالب علم سے سمجھتا ہے کہ ایک دلیل ہے, اس میں سند کیا ہے, متن کیا ہے, دوسری دلیل کی سند اور متن کیا ہے, سامنے کیسے رکھا جائے, ناسخ منسوخ کیا ہے, راجح مرجوح کیا ہے, طالب علم تو سمجھ سکتا ہے, عوام الناس کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو اگر کسی نے اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھنا ہے تو اس کے ان شاء اللہ خاص ایک نشست قائم کریں گے ان شاء اللہ. جی جی ہاں, متن کیا ہے؟ ہاں یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ سند اور متن حدیث کے دو حصے ہیں. حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, قول, عمل, اقرار, وصف یا سیرت, اسے حدیث کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے ہمیں کیسے ملا؟ صحابہ کرام سے. صحابہ کرام سے کس سے سنا؟ ان کے شاگردوں سے. ان سے کس سے سنا؟ ان کے شاگردوں نے. ان سے کس سے سنا؟ ان کے شاگردوں نے. آخر تک امام بخاری, امام مالک, امام مسلم, یہ جتنے بھی امام نے کتابیں لکھی ہیں حدیث کی, تو وہ بیان کرتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد کو, اپنے شیخ کو. سند لکھتے ہیں, سند ہوتے وہ حصہ جو ایک شخص اپنے استاد سے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے کس سے سنا. متن کہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو, وہ متن ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان, انما الاعمال بالنیات, یہ متن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا؟ سیدنا عمر خطاب نے, صحابی ہیں. ان سے کس نے سنا؟ ایک تابعی نے. ان سے کس نے سنا؟ تبع تابعی نے. ان سے کس نے سنا؟ اس طریقے سے یہ سند ہے. تو سند ایک راستہ ہے جو متن کی طرف پہنچاتا ہے. جیسا فرماتے ہیں عدد رکعاتہا, رکعات ترویح کی رکعات کتنی ہیں؟ الافضل فیہا, افضلیت اور بہتری ترویح کی نماز میں, 11 رکعہ, 11 رکعت ہے. لانہ کیونکہ اکثر فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اکثر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی رہا ہے. لقولی, اس کی دلیل لقول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا کا فرمان, لما سئلت, جب ان سے سوال کیا گیا, کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی صلاۃ اللیل تراویح جو ہے رمضان میں کیسے ہوتی تھی؟ فقالت, انہوں نے جواب میں فرمایا, ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں زیادتی کرتے رمضان میں اور رمضان کے علاوہ اور نہ ہی رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے، یعنی 11 رکعت سے زیادہ نماز تراویح نہیں پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے؟ یصلی اربعن، 4 پڑھتے. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، یا نہ پوچھو کتنی خوبصورت اور لمبی ہوتی تھیں. ثم یصلی اربعن، پھر 4 پڑھتے. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، یا نہ پوچھو کس طریقے سے کتنی خوبصورت تھی اور لمبی تھیں. ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 پڑھ لیتے. یصلی اربعن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 رکعت ایک وقت میں پڑھتے جیسے کہ ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے یا عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے یا عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے. حدیث کا ظاہر کیا ہے؟ ظاہر تو یہی ہے، اربعن اربعن ثلاثا، 4 4 اور 3. لیکن جیسے کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حدیث کی بہترین تفسیر حدیث ہی کرتی ہے، پھر صحابہ کرام کا عمل، قول اور عمل، اور پھر جو شراح حدیث ہیں، جو سلف صالحین ہیں، ان سے ہم سمجھتے ہیں. تو اس حدیث کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری حدیث جو آگے آئے گی ابھی، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 2 رکعت ہیں، اس کی تشریح کرتی ہے کہ اربعین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 ایک ساتھ پڑھنی ہے، بلکہ 4 کا مطلب ہے 2 رکعت پڑھ کے پھر سلام پھیرنا، پھر 2 رکعت پڑھ کے پھر سلام پھیرنا. پھر ترویح کیوں کہتے ہیں؟ درس کے آغاز میں نے بیان کیا، ایک وقفہ راحت کے لیے. ابھی وقفہ راحت کے لیے کتنے رکعت کے بعد ہوا؟ 4. تو اربعین اربعین کا یہ مطلب ہے کہ 4 رکعت کے بعد وقفہ ہوتا تھا، اسے 4 کہا جاتا تھا اس زمانے میں. یہ ہرگز نہیں کہ 4 رکعت جیسے کہ ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے. وہ ثم یصلی ثلاثا، پھر اس کے بعد 3 پڑھتے. 3 جو آخر میں پڑھتے کون سی ہے؟ صلاۃ الوتر ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اس روایت کو جیسا فرماتے ہیں، فَإِن صَلَّاهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ، فَإِن صَلَّاهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ، اگر 13 رکعت پڑھ لے، او 21 یا 21 رکعت پڑھ لے، او 23 رکعہ یا 23 رکعت پڑھ لے، فلا بأس، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ويكون تكثير الركعات او تقليلها بحسب طول القيام وقصره، اور زیادہ رکعات پڑھنا، تكثير الركعات یعنی رکعت کو زیادہ کرنا، او تقليل یعنی رکعت کم کر کے قرت زیادہ کرنا. دیکھیں صلاۃ اللیل میں کیا ہوتا ہے، نماز میں کیا ہوتا ہے، یا تو قرت لمبی ہو، جب قرت لمبی ہوتی ہے تو رکعات کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اور اگر قرت تھوڑی ہو تو رکعات کی تعداد بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے 1 گھنٹے میں 7 تراویح پڑھنی ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے میں قرت بھی لمبی ہو اور رکعات کی تعداد بھی زیادہ ہو؟ نہیں. ہاں قرت لمبی ہے تو آپ کو رکعت کم کرنی پڑے گی، یعنی 1 گھنٹے میں آپ نے 20 رکعت بھی پڑھنی ہے مثال کے طور پہ، اور تقریباً آدھا پارا بھی پڑھنا ہے، یا یہ سمجھیں کہ 2 صفحے بھی پڑھنے ہیں مثال کے طور پہ. کیا ہو سکتا ہے یہ 2 صفحے کرنے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھیں گے اتنی اسپیڈ سے پڑھیں گے، نہ پیچھے کو سمجھے گا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، نہ خود آپ کو سمجھے گا آپ کیا پڑھ رہے ہیں. سورۃ تراویح کے یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید سنیں. پورا سال اگر مسلمان قرآن سے دور ہے، اگر اسے دور نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم سال میں 1 مہینہ تو سنیں قرآن مجید کو. ہو سکتا ہے اس کا دل نرم ہو اور اس اللہ تعالیٰ کی احکام کی طرف واپس آ جائے. تو جیسا فرماتے ہوئے، کن تکثیر الرکعات او تقلیلها بحسب طول القیام وقصره، لحدیث اس کی دلیل کیا ہے؟ لحدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة اللیل. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں؟ آپ یاد رہے، صلاۃ اللیل تراویح میں فرق نہیں ہے، کنفیوز نہ ہو آپ. اس لیے موضوع صلاۃ التراویح کا ہے اور بعد صلاۃ اللیل کی بات آ رہی تو ایک ہی چیز ہے دونوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز، لیل کی نماز، تراویح کی نماز 2 2 رکعت ہے. فاذا خشی احدکم الصبح صلى رکعۃ واحدہ توتر له ما قد صلى، بس اگر اسے ڈر ہو، اگر بس اگر تم میں سے کوئی شخص ڈر جائے کہ صبح نہ شروع ہو جائے، صلی رکعہ واحدہ، بس وہ 1 رکعت پڑھ لے، تو تیر الح ما قد صلی، وہ ایک رکعت اس کے لیے وتر ہوگی جو اسے نماز پہلے پڑھ لی ہے. اور یہ روایت بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے. اس روایت سے شیخ صاحب نے، مؤلف نے یہ فائدہ نکالا ہے کہ جب دو رکعت آپ نے پڑھنی ہے تو لمبی قرأت یا رکعت کی تعداد میں زیادہ پڑھنا دونوں آپ کے لیے درست ہیں. اگر آپ لمبی قرأت کرنا چاہتے ہیں تو رکعت کی تعداد کم ہوگی، اگر آپ رکعت زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو قرأت اس میں کم ہوگی. قرأت کم اور زیادہ ہو سکتی ہے لیکن جلدی پڑھنا درست نہیں. کم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 6 آیتیں پڑھنی ہیں، 5 آیتیں پڑھنی ہیں، یہ کم ہے. جلدی کا مطلب ہے کہ آپ نے 20 آیتیں پڑھنی ہیں اسی وقت میں جہاں پہ آپ 5 آیتیں پڑھتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی ایک دفعہ میں پاکستان میں ایسے 10-15 سال پہلے ترویح کی نماز کے لیے گیا، کیوں ختم کرنا ہے پورا اور 20 رکعت پڑھنی ہے، تو اتنی اسپیڈ سے نماز پڑھی کہ مجھے سمجھ نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، مجھے عربی بھی آتی الحمدللہ. یعنی تھوڑی دیر کے بعد کان لگا لگا کہ میں نے کوشش کی سورت کون سی پڑھ رہا ہے. یعنی یہ حال اس کا جس کو عربی آتی، جس کو بیچارہ عربی نہیں آتی بیچارہ سننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تراویح کی نماز اس لیے مشروع ہوئی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور تدبر کیا جائے، پڑھنے والا بھی تدبر کرے اور سمجھے اور سننے والا بھی تدبر کرے اور سمجھے، سمجھنے کے بعد ہی عمل ہو سکتا ہے. ورنہ عمل آپ کیسے کر سکتے، جو چیز آپ کو سمجھ بھی نہ آئے تو آپ عمل کیسے کر سکتے ہیں. اور رمضان میں ویسے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، تو ایک آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنیں اور جو رکاوٹیں وہ دور ہیں، جو رکاوٹیں آپ کو روکتی ہیں قرآن مجید سننے سمجھنے سے وہ تو دور ہیں. تو آپ سمجھنا کیوں نہیں چاہتے؟ وہ کہتے ہیں میں سمجھوں کیسے جب امام صاحب اتنی تیزی اور اسپیڈ سے پڑھتا ہے، میں کیسے سمجھوں؟ بات تو درست ہے، درست ہے کہ نہیں؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے اگر آپ نے لمبا قیام کرنا ہے، لمبی رکعت کی تعداد کم کرنی ہے تو آپ کو قرات لمبی کرنی چاہیے. اگر آپ رکعت زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی شرعاً جائز ہے، لیکن آپ کے قرات میں حرج نہیں ہونی چاہیے. قرات آپ کی بالکل واضح ہو، صاف ہو، سننے والوں کو بالکل آسانی سے سمجھ بھی آئے، یہ سنت طریقہ ہے. بہتر کیا ہے؟ سب سے بہترین جو ہے اور افضل وہ 11 رکعت ہے، 11 رکعت ہے. لیکن جو 20-21-13 پڑھتے ہیں، یعنی 11 سے زیادہ پڑھتے ہیں، ان کو بدعتی کہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ یہ جو دوسری روایت صلاۃ المثنی مثنی رات نماز دو رکعت ہیں، اس کی تعین نہیں کی گئی. اور صحابی فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر کہ سائی نے سوال کیا صلاۃ اللیل کیسی ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سائی کا سوال ہی اس بات کا واضح جواب ہے کہ رکعت کی تعداد متعین نہیں. یعنی جو یہ نہیں جانتا طریقہ کیسا ہے وہ باب ہے، انہیں یہ بھی نہیں جانتا کہ تعداد کتنی ہے. سائی نے سوال کیا نماز کیسے پڑھوں، کیسے میں یہ بھی شامل ہے کتنا پڑھوں، اگرچہ سوال میں صرف کیسے ہے، کتنے کا لفظ نہیں ہے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا جواب میں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کا بلند ترین درجہ عطا فرمایا ہے، ان جیسا کوئی بھی فصیح اور بلیغ نہیں آ سکتا پوری دنیا میں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ اٹل فیصلہ ہے اور واضح جواب ہے. صلاۃ اللیل مثنی مثنی کیسے پڑھنی ہے، دو رکعت پڑھو، کتنی پڑھنی ہے، فجر تک پڑھو. اگر خدشہ ہو جائے کہ فجر شروع ہو جائے گی تب ایک رکعت پڑھ کے اسے ختم کر دو. صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، 13 آپ سے دیر سے آئے ہیں، میں نے اس درس کے آغاز میں یہ کہا تھا یہ افضل 11 ہے، 13 بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ 13 13 رکعت ثابت ہے کہ نہیں؟ دوسری حدیث میں ثابت ہے کہ نہیں؟ تو یہ فرمانا عمر بن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 13 11 سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر 11 پڑھیں گے 13 پڑھیں گے؟ 13 والی حدیث بھی سیدنا عائشہ کی حدیث ہے, اس میں بھی 13 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یہ فرمایا ہے. اب 11 سے زیادہ, 13 بھی تو 11 سے زیادہ ہے. جمع یہی ہے کہ افضل ترین ہے, افضلیت 11 کی ہے. آپ 13 بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 15 بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 17 بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 21 بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 23 بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 40 بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 60 بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 100 بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 150 بھی پڑھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مثنا مثنا ہونی چاہیے اور آخر الوتر ہونا چاہیے. اور اگر پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر کسی طالب علم کو سمجھنا ہے یہ مسئلہ, تو اس کے لیے ایک یہ پوری کتاب ہے. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں, حکم التراویح والزیادۃ فیہا علی 11 رکعہ. اس پوری کتاب میں یہ بحث ہے, پورے اقوال موجود ہیں اور علماء کے اقوال موجود ہیں. 100 صفحے کے قریب یہ کتاب ہے جی, یہ عربی میں. تو اس میں علماء کے اقوال بیان کیے ہیں, سلف صالحین کے اقوال بیان کیے ہیں, اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ 11 سب سے افضل ہے, 11 سے زیادہ بدعت نہیں ہے, سلف صالحین سے ثابت ہے. میں کتنا پڑھتا ہوں مجھ سے پوچھے, میں کہتا ہوں میں 11 پڑھتا ہوں کیونکہ سب سے افضل ہے. اور جو 11 سے زیادہ پڑھتے ہیں میں ان پہ نکیر نہیں کرتا ہوں, کیونکہ یہ بھی ثابت ہے سلف سے. غلط پڑھی جاتی ہے؟ نہیں, بالکل غلط ہے. حرم میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ غلط نہیں پڑھی جاتی. حرم میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ایک امام 10 پڑھاتا ہے, دوسرا 13 پڑھاتا ہے, اور آخر میں جو آخری عشرہ ہے اس میں کتنی پڑھتے ہیں؟ 20 اور 13, ایسے پڑھتے ہیں نا. 33 رکعت پڑھی جاتی ہے, اس میں متعین نہیں ہے. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ صرف 20 رکعت کو متعین کرنا پورے رمضان میں اور 20 سے زیادہ نہ پڑھنا, اس کو محدود کر دینا 20 میں, یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے. قید لگانا, اس کی دلیل کیا ہے قید لگانے کی؟ جب مثنا مثنا کی بات ہے, باتیں جیسا فرماتے توجیہات, بعض اہم توجیہات ہیں. نمبر ایک, المسلم ان يحافظ الوتر ولو رکعہ واحدہ. وتر کی محافظت, وتر کا اہتمام مسلمان کے لیے ضروری ہے, اگرچہ وہ ایک رکعت ہی کیوں نہ پڑھ لے. فقلیل دائم خیر من کثیر منقطع, تھوڑا دائمی طریقے سے عمل کرنا اس عمل سے زیادہ بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن منقطع ہو, کبھی کیا کبھی نہ کیا. نمبر دو, صلاۃ النافلہ فی البیت افضل, نفل نماز گھر کے اندر ادا کرنا زیادہ بہتر ہے. الا ان خشی ان ینساها فی البیت او ینشغل عنها فلیصلی فی المسجد, الا یہ کہ وہ بھول جائے, اسے خدشہ ہو کہ میں گھر میں جاؤں گا تو بھول جاؤں گا, نفل نہ پڑھ سکوں گا, یا وہ کسی کام میں مشغول ہو جائے گا مسجد سے نکلنے کے بعد, تو ایسے شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ فجر نماز کے بعد ہی سنت مسجد کے اندر ادا کر لے. اگر یہ خدشہ نہیں ہے تو پھر گھر میں پڑھنا زیادہ افضل, زیادہ بہتر ہے. نمبر تین, من ضیع صلاۃ التراویح فی رمضان, جس نے تراویح کی نماز رمضان میں نہیں پڑھی, واستبدلها باللہو واللعب, اور اس کے بدلے میں وہ کھیلتا رہا کودتا رہا, فقد حرم نفسه خیرا کثیرا, تو اپنے آپ کو اس نے خیر کثیر سے محروم کیا. وہ بأمس الحاجۃ الیہ, جبکہ وہ اس خیر کثیر کا زیادہ محتاج ہے. نمبر چار, من تأخر عن صلاۃ العشاء وحضر الناس يصلون, جو رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے پہنچے مسجد میں, اور اس وقت پہنچے جبکہ جماعت قائم ہو چکی ہے اور لوگ فرض عشاء کی نماز ہو گئی ہے اور لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں, وحضر الناس يصلون التراویح, وہ اس حالت میں پہنچا کہ لوگ یعنی امام اور مقتدی جو مسجد میں ہیں وہ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں, فلیدخل معهم بنية صلاة العشاء, بس ان کے ساتھ داخل ہو جائے عشاء کی نیت کے ساتھ. وإذا سلم الإمام قام ليكمل صلاته, جب امام سلام پھیرے تراویح کی نماز سے, تب یہ شخص جو ابھی آخر میں آیا ہے جس نے عشاء کی نیت سے تراویح کی نماز پڑھی ہے امام کے ساتھ, وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اپنی باقی نماز مکمل کر لے. اور یہاں پر عام طور پر غلطی ہوتی ہے اکثر کہ جو ساتھی دیر سے پہنچتے ہیں اور نماز ہو جاتی ہے, جو ہی تراویح کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بعض لوگ پیچھے دوسری جماعت شروع کر دیتے ہیں, اور ایک وقت میں دو جماعتیں ایک مسجد میں ہونا درست نہیں ہے. تو جو دوسری جماعت پیچھے ہو رہی ہے یہ درست نہیں ہے. کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں عشاء کی نماز کی نیت سے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر امام کی نماز نفل ہو اور مقتدی کی نماز فرض ہو تو نماز ہو جاتی ہے. صحیح بخاری میں سیدنا بکر صدیق نہیں, کون سے صحابی تھے جو فرض نماز عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کرتے, پھر اپنی قوم کی طرف جاتے, وہاں پر دوبارہ نماز عشاء کی پڑھتے, ان کی نماز نفل ہوتی اور مقتدیوں کی نماز فرض ہوتی؟ سیدنا معاذ بارک اللہ فیک, سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ. اور مشہور قصہ صحیح بخاری میں, ایک مرتبہ نماز کو لمبا کر دیا, ایک جوان پیچھے کھڑا تھا بیچارہ, سارا دن اونٹ چراتا رہا, اس نے کہا ابھی ختم کرے گا ابھی ختم کرے گا, انہوں نے سور بقرہ پڑھ لی ہے, بیچارہ کھڑے پیچھے, تو اسے نماز توڑ دی, الگ سے نماز پڑھی. سر معاذ نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ اس شخص نے نماز توڑا, تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر معاذ کی معاتبت کی اور غصے کا اظہار کیا کہ اس طریقے سے لمبی نماز پڑھنا مقتدیوں کے لیے جہاں پر پریشانی ہو تو نہیں کرنا چاہیے. فتان انت یا معاذ, اللہ اکبر. تو اس شخص کو کچھ نہیں کہا جس نے نماز الگ سے پڑھی. برحال تو یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے, اس سے آگاہ رہنا چاہیے کہ اگر آپ دیر سے پہنچے اور امام نے تراویح کی نماز کا آغاز کر لیا تو آپ تراویح کی نماز میں شامل ہو جائیں فرض کی نیت سے. امام کی نماز نفل کی ہے, آپ کی جو عشاء کی نماز ہے وہ فرض ہوگی انشاءاللہ, اس میں کوئی حرج نہیں. نمبر پانچ, من اوتر ثم اراد ان یصلی, جسے وتر پڑھ لیے پھر وہ کچھ نماز پڑھنا چاہتا ہے, فإنه يصلي ركعتين ركعتين ولا يعيد الوتر, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دو دو رکعت پڑھ لے لیکن وتر کی نماز کا اعادہ نہیں کرے گا دوبارہ. یعنی آپ نے وتر پڑھ لیے, تراویح پڑھ لی, وتر بھی پڑھ لیے, پھر رات کو آپ کا دل کیا میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں نماز اور, قرآن بھی پڑھ لیا آپ نے, تو آپ اٹھ کے پھر دو دو رکعت پڑھنا شروع کر دی, دو پڑھی, چار پڑھی, چھ پڑھی, آٹھ پڑھی, دس پڑھی, گیارہ پڑھی, جتنا پڑھنا چاہتے ہیں, ان دو دو رکعت کے بعد آپ دوبارہ وتر نہیں پڑھیں کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یعنی ایک رات میں دو وتر پڑھنا جائز نہیں ہے. نمبر چھ, من لم يتمكن من صلاة التراويح مع الامام صلى وحده ما تيسر, جو شخص تراویح کی نماز امام کے ساتھ نہ پڑھ سکے وہ اپنے گھر میں اکیلا پڑھ سکتا ہے جتنا اس کے لیے آسانی ہو. بعض سوالات ان کا جواب دیکھتے ہیں. صحیح جواب, ان میں سے صحیح جواب کے اوپر نشان لگائیں. چوز دا رائٹ آنسر. سنن الرواتب ہیا, سنن الرواتب کون ہے, کیا تعریف ہے؟ الف یا نمبر ایک, ما ترتب علی فعلها الثواب, جس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے. نمبر دو, ما كانت مرتبته بعد مرتبة الفرائض, جن کا مرتبہ فرضوں کے بعد ہے, جن کا درجہ فرضوں کے بعد ہے. نمبر تین, ما شرع فعلها مع الفرائض, یہ وہ نمازیں ہیں جن جو فرض نمازوں کے ساتھ میں شروع ہوئیں, یعنی اسے آگے اور پیچھے پڑھ سکتے ہیں. صحیح جواب کون سا ہے, پہلا, دوسرا یا تیسرا؟ تیسرا, بارک اللہ فیک. نمبر دو, باعقد سنن الرواتب, سب سے زیادہ تاکید والے سنن راتبہ کون سی ہے؟ نمبر ایک الوتر, نمبر دو رکعتا الفجر, نمبر تین رکعتان بعد المغرب. فقہا کا اختلاف ہو گیا. جی, اس طرح سے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ فجر والی آپ اور نہیں, ہاں آکد کون سی ہے؟ جی ہاں فجر ہے, بارک اللہ فیک. رکعتا الفجر. وتر بھی ہے, وتر بھی ہے, لیکن دونوں میں سے زیادہ تاکید فجر کی ہے. دونوں, وتر بھی ہے, رکعت الفجر بھی ہے. ڈفرینشیٹ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ آکدھا, سن رواتب میں سے بس سن رواتب کی ہو رہی ہے, وتر سنن راتبہ ہے کیا؟ وتر سنن راتبہ کے بعد پڑھی جاتی ہے. اگر آپ عشاء کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ رات کے آخر میں پڑھ سکتے ہیں. جب سنن راتب کی بات آتی ہے تو پھر وہ نمازیں جو فرض نماز سے پہلے اور بعد میں ہیں. تو رکعت الفجر صحیح جواب ہے. وقت صلاۃ الوتر, وتر کی نماز کا کون سا وقت ہے؟ من اذان العشاء الى اذان الفجر, عشاء کی اذان کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک. من صلاۃ العشاء الى طلوع الفجر, عشاء کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز سے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کے طلوع ہونے تک. نمبر تین, من بعد صلاۃ العشاء الى النوم, عشاء کی نماز سے بعد سے لے کے سونے تک. نمبر چار, من صلاۃ العشاء الى صلاۃ الفجر, عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز کے بعد تک. کوئی اور؟ دائیں ہاتھ, الیمین. ہاں, پہلے والا. عشاء کی اذان ہوئی ہے, ابھی نماز نہیں ہوئی, کیا میں ساتھ رہ پڑھ سکتا ہوں؟ وہ اذان کی بات کر رہے ہیں نا, اذان سے لے کے فجر کی اذان تک. جی, نمبر چار, یعنی ایک منٹ, انہوں نے چار فرمایا, چار کے دیکھتے ہیں. عشاء کی نماز سے بعد سے لے کے الى صلاۃ الفجر, فجر کی نماز تک یا فجر کی اذان تک؟ یا فجر کے اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں پر صلاۃ کے لفظ اذان کا تو نہیں ہے. غلط. کون سے والا؟ سیکنڈ, تھرڈ بتائیں کون سا ہے. من صلاۃ العشاء یا من بعد صلاۃ العشاء الى النوم, یہ والا. بارک اللہ فیک. من صلاۃ العشاء الى طلوع الفجر, عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کے طلوع ہونے تک, یعنی فجر کی اذان تک. فجر کی اذان کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ من طلوع الفجر. آخری سوال ہے, کون جواب دے گا؟ دائیں ہاتھ. آپ کے علاوہ کوئی اور جواب دے گا؟ شاہ نواز, آپ جواب دو. کہتا ہے, جو شخص عشاء کی نماز میں پہنچا ہے دیر سے اور لوگ تراویح شروع کر چکے ہیں, کیا کرے گا؟ عشاء کی نماز الگ سے جماعت کرے گا, کیا کرے گا؟ کس جماعت کے ساتھ؟ تراویح والی. بارک اللہ فیک. کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا. کس نیت سے؟ عشاء کی نیت سے, فرض کی نیت سے. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.